من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فاجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، پیارے بچوں، سورہ فتح کا مطالعہ جاری ہے اور اس کے آخری رکوع پر اس وقت ہم پہنچے ہوئے ہیں. یہ آخری رکوع پیغام کے لحاظ سے، مواد کے لحاظ سے، خوشخبری دینے کے لحاظ سے ایک زبردست رکوع ہے. پڑھنے والے کے دل و دماغ کے اندر ایک قسم کی رجائیت، آپٹیمزم پیدا کر دینے والا رکوع ہے. اس رکوع کے اندر یہ بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، پھر آپ نے اس مشن کو کیسے پورے کیا، آپ کے ساتھ جو جماعت تھی صحابہ کرام کی، اس جماعت کی کیا خوبیاں اور خصوصیات تھیں، اور آئندہ رہتی دنیا تک جب بھی اس مشن کو لے کر دنیا میں امت مسلمہ اٹھے گی تو اسے اس مشن کو پورا کرنے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیسی اجتماعیت چاہیے، کیسے افراد چاہیے، افراد کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، ان سب کا ذکر اس رکوع کے اندر مل جائے گا. اس رکوع کی شروعات یوں ہے کہ لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ایک سچا خواب دکھایا اور وہ حق کے مطابق تھا. اس خواب میں یہ دکھایا گیا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنشَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ آپ ضرور بضرور مسجد حرام میں داخل ہوں گے اگر اللہ نے چاہا، پورے اطمینان کے ساتھ. محلقین رؤوسکم ومقصرین، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے یا سروں کے بال کترواتے ہوئے. لا تخافون، تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ بات تم نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے اس نے آپ کو ایک فتح قریب عطا کی. اس بڑی آیت کے اندر بتایا گیا کہ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک رؤیا صادقہ، ایک سچا خواب دکھایا، اور اس سچے خواب کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا. ذی قعدہ کا مہینہ تھا، اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آپ حرم شریف تشریف لے گئے ہیں اور آپ احرام باندھے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ قربانی کے جانور بھی ہیں اور آپ طواف کر رہے ہیں. اس طرح سے آپ نے خواب دیکھا اور یہ خواب سچا خواب تھا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبیوں کے خواب جو ہے سچے خواب ہوتے ہیں. نبیوں کو اس طرح کے ازغاس و احلام، پریشان خواب، خواب پریشان نظر نہیں آتے جس طرح سے ہم لوگوں کو کبھی نظر آتے ہیں، بلکہ انبیاء کا خواب سچا خواب ہوتا ہے، رؤیا صادقہ ہوتا ہے. تو آپ کو یہ خواب دکھایا گیا اور آپ اسی ارادے سے نکلے، چونکہ خواب میں آپ کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی، آپ نے یہ سمجھا کہ یہ حکم ہے اور آپ عمرے کے لیے گئے. مگر واقعہ یہ ہے کہ اس میں اس بات کی تصریح نہیں ہے اس خواب کے اندر کہ آپ اسی سال عمرہ ادا کریں گے. صحابہ نے یہ سمجھا، اللہ کے رسول نے یہ سمجھا کہ ہم کو خواب کے ذریعے معلوم ہوا تو عمرہ اسی سال میں کرنا ہے. مگر واقعہ یہ ہے کہ اسی سال عمرہ ہوگا، اس بات کی کوئی نشاندہی اس خواب کے اندر موجود نہیں ہے. خواب میں تو یہ بات ہے کہ آپ عمرہ کریں گے، لیکن اس سال نہیں تو آئندہ سال نہیں تو اس کے بعد سال. تو یہ گویا کہ وقت کا تعین اس خواب کے اندر موجود نہیں تھا. اللہ کے رسول اور صحابہ نے سمجھا اسی سال ہے، اور اس سمجھ سے آپ کا نکلنا باعث خیر و برکت تھا، فتح ہوئی، صلح حدیبیہ نصیب ہوئی. تو اس طرح سے اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب گویا کہ دیکھنے کا موقع ملا ہے. قرآن مجید میں چھ خوابوں کا ذکر آیا ہے، یہ چھٹی جگہ ہے. اس سے پہلے پانچ مقامات پر ہم نے خواب کا مطالعہ کیا. سورہ یوسف سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور سورہ یوسف میں چار خوابوں کا ذکر ہے. پہلا تو وہ خواب ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ آسمان میں ستارے اور چاند ہیں، جو ان کے آگے سورج چاند اور ستارے ان کے آگے سجدہ ریز ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس خواب کے اندر بہت بڑی بشارت ہے, لیکن یہ خواب تم اپنے بھائیوں کو نہ سناؤ. یہ پہلا خواب کا ذکر ہم کو ملتا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کے اندر جب بند کر دیا جاتا ہے تو ان کے جیل کے دو ساتھی دو خواب دیکھتے ہیں, اور وہ دو خواب ملائیں تو تین خواب ہو گئے. اس میں دو خوابوں کا ذکر ہے. اس میں سے ایک آدمی یہ خواب دیکھتا ہے کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے. اس کی یہ تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم آزادی, تمہیں رہائی نصیب ہوگی, اور تم بادشاہ کی قربت حاصل کرو گے, اور بادشاہ کو تم شراب پلاؤ گے. اور ایک اور آدمی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوے اسے نوچ کر کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف نے اس کی تعبیر یہ بیان فرمائی کہ تمہیں جو ہے سولی کی سزا دی جائے گی. یہ تیسرا خواب ہے. چوتھا خواب یہ ہے کہ بادشاہ نے, مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا, اور اس نے یہ خواب دیکھا کہ سات دبلی گائے ہیں اور وہ سات موٹی گایوں کو کھائی جا رہی ہیں. اسی طرح سے سات سوکھی بالیاں اور سات ہری بھری بالیوں کو بادشاہ نے دیکھا. اس کی تعبیر آپ نے بیان فرمائی کہ سات سال تک گویا کہ سر سبزی اور شادابی ہوگی مصر میں, اور اس میں اسٹوریج کرنا پڑے گا میٹیریل, اور اس کے بعد سات سال قحط کے ہوں گے. اس سات قحط کے جو سات سال ہوں گے اس میں فوڈ مینجمنٹ اس طرح سے کرنا ہوگا. آپ نے تدبیر سجھائی. ان چار خوابوں کا ذکر تو وہاں ہوا. پانچواں خواب گزشتہ سال ہم نے سورہ صافات کے اندر مطالعہ کیا, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے فرزند ارجمن کو قربان کر رہے ہیں. یہ پانچواں خواب. اور یہ چھٹا خواب ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں. اس طرح سے خواب کا ذکر قرآن مجید میں چھ مقامات پر ہے, اور یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, انبیاء کو جو خواب دکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ عام انسانوں کو بھی جو خواب دکھائے جاتے ہیں اس میں دو قسم کے خواب ہیں, ایک مبشرات ہیں اور ایک منذرات ہیں. جو اچھے خواب ہوتے ہیں اسے الہام کا درجہ وہ رکھتے ہیں, نبی کے لیے وحی کا درجہ, اور اچھے مسلمانوں کے لیے, اولیاء اللہ کے لیے وہ خواب الہام کا درجہ رکھتے ہیں, گویا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی بات بتا رہا ہے. قرآن مجید میں آیت مشہور ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ. کوئی ڈرنے اور خوف کی بات نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, اللہ کے جو نیک بندے ہیں اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے جو دوست ہیں, ان کے لیے نہ ڈرنے کی بات ہے نہ خوف کا مقام ہے. ان کے لیے وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور تقوی کی روش پر چلتے رہے, لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے بشرا ہے, بشارتیں ہیں. اس پر سب مفسرین نے اور بعض محدثین نے 40 سے زیادہ اقوال نقل کیے ہیں. لہم البشرا سے مراد ان کے لیے خواب. جو اچھے خواب بتائے جاتے ہیں وہ اولیاء اللہ کے لیے, اچھے لوگوں کے لیے اچھے خواب بتائے جاتے ہیں. اللہ کے رسول کو یہاں خواب میں بتایا گیا, اور یہ خواب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار نہیں ہوا, بلکہ زندگی میں کئی بار آپ کو خواب کے ذریعے رہنمائی ہوئی. میں یہ بتا رہا تھا کہ اولیاء اللہ کو بھی, نیک لوگوں کو بھی خواب کے ذریعے سے رہنمائی ملتی ہے, اور انبیاء کو بھی. انبیاء کو جو رہنمائی ملتی ہے وہ وہی ہے, اور اولیاء اللہ کو جو خواب کے ذریعے بات ملتی ہے یا اچھے لوگوں کو جو خواب بتائے جاتے ہیں وہ مبشرات ہیں, اس میں گویا کہ بشارت دی جاتی ہے, رہنمائی ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کا آغاز بھی جو ہے, یعنی آغاز کے زمانے میں 6 مہینے تک مسلسل آپ کو خواب کے ذریعے سے باتیں بتائی جاتی تھیں, کیونکہ آپ آغاز میں نبوت کے زمانے میں اس وحی کا تحمل شاید نہیں کر پا سکتے تھے, اس لیے خواب کے ذریعے سے آپ کی رہنمائی ہوتی تھی. یہی نہیں, خود آپ غار حرا میں جب تھے تو آپ بہت سے خواب, اچھے خواب دیکھتے تھے. اس کے بعد بھی نبوت کے زمانے میں آپ کو پے در پہ اچھے خوابوں سے رہنمائی ملتی رہی. خود یہ ہجرت کا جو واقعہ ہے, ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں جہاں کھجوروں کے درخت ہیں اور کھجوروں کے گاؤں کے اندر آپ پہنچے ہوئے. تو آپ نے یہ سوچا کہ شاید مجھے ہجرت کا حکم ہوگا تو یمامہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوگا یا ہجر کی طرف جو ہے مجھے بھیج دیا جائے گا, لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے کی طرف رہنمائی فرمائی. اسی طرح آپ نے ایک بار یہ خواب دیکھا کہ آپ نے زور سے تلوار چلائی, اور یہ جنگ احد سے پہلے کا خواب تھا. تو جب تلوار آپ نے چلائی تو تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے محسوس کیا کہ اس جنگ میں جو ہے ہمارے اچھے صحابہ شہید ہونے والے ہیں. جب تلوار کا ٹوٹنا گویا کہ کوئی نقصان اور مصیبت کا نازل ہونا ہوتا ہے. اس طرح سے کئی خواب اللہ کے رسول دیکھے ہیں, یہ پہلی بار نہیں ہے. بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو شادی ہونے والی تھی اسے بھی 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خواب کے ذریعے سے بتایا تھا, خواب کے ذریعے سے رہنمائی کی تھی. تو یہ گویا کہ خواب, اچھے خواب پڑھتے تھے اور انبیاء کو رہنمائی ملتی تھی. اور ہم کو بھی اچھے خواب پڑھتے ہیں تو اس سے خوشی ہوتی ہے, اس کی تعبیر اچھی ہوتی ہے. بعض دفعہ ہم لوگوں کو بھی برے خواب پڑھتے ہیں, اور یہ برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. یہ ایک موضوع ہے تفصیل میں جانے کا. یہ مسئلہ جنات جو تھا پرسوں جس پر ہم نے گفتگو کی, اس طرح سے پیچیدہ مسئلہ بن سکتا ہے اگر خواب پر ہم بہت تفصیلی گفتگو کریں گے, اس لیے کہ یہ چیزیں سائنس کے ذریعے سے میجر نہیں کی جا سکتی. بلکہ فرائیڈ نے تو اس کا انکار کیا. فرائیڈ نے تو مذہب, ہر مذہب کے اندر خواب کی کوئی حقیقت ہے اور خواب کا ذکر ملتا ہے. ایک محقق نے بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ بیبلونین کنگڈم سے لے کر یونانی تہذیب میں, مصر کی تہذیب میں خوابوں کی جو ہے تعبیر بیان کی جاتی تھی. ہر مذہب کے اندر خواب کا ذکر ہے, لیکن ڈارون نے باقاعدہ اس کو ڈینائی کیا. انٹرپریٹیشن آف ڈریمز کے نام سے اس کے سیٹ آف کتابیں ہیں, بہت سی کتابیں ہیں اس کی. اس میں اس نے بتایا کہ خواب دراصل ذہن کی فکر کی عکاسی ہے. اور اس کے بعد میرے پاس ایک کتاب ہے, اس میں میں نے بہت تفصیل سے دیکھا کہ ڈارون نے اس کو, سوری فرائیڈ نے اس کو یہ ایجاد کیا, فرائیڈ نے خوابوں کو ریڈ کرنے کا, کہ ایک انسٹرومنٹ ہوتا ہے, اس انسٹرومنٹ کو آنکھوں میں اور دماغ میں لگا دیا جاتا ہے اور کمپیوٹر کے ذریعے سے مانیٹر کیا جاتا ہے, اور آدمی کے موومنٹ, آئی موومنٹ سے اور ذہن کے اندر جو رگوں کے اندر جو ارتعاش ہوتا ہے اس کے ذریعے سے خوابوں کو اسٹڈی کرنا اس نے سکھایا. تو اس کے بعد اس نے کہا کہ خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں, یہ خواب اصل میں ذہن کے اندر, فکر کے اندر جو تلاطم ہوتا ہے, جو فکر کے اندر بہت سی چیزیں جسے ہم عام زندگی میں دبا کر رکھتے ہیں دن کے وقت اور رات کے وقت, وہ خیالات ابھر کر آتے ہیں, اس نے بتایا. اور اس نے بہت تفصیل سے بتایا کہ انسان جو چت لیٹتا ہے تو کیسے خواب پڑھیں گا, اوندا لیٹتا ہے تو کیسے خواب پڑھتے ہیں, دہنے جانب بائیں جانب آدمی چڑھتے ایسے سوتا ہے گویا کہ ابھی وہ سیڑھی چڑھ رہا ہے, مختلف پوسچرز میں کس طرح کے خواب پڑھیں گے, اس نے یہ بتایا. لیکن ان سب کی حقیقت سے زیادہ یہ حقیقت ہے کہ خواب میں اللہ تعالی وحی کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے, الہام کرتا ہے, تبشیر کرتا ہے اور کبھی انذار بھی ہوتا ہے. تو اس نے اسے بینائی کیا ہے. لیکن ہمارے نزدیک مذہب کے اندر, اسلام کے اندر بھی اور تمام مذاہب کے اندر خواب کا ایک مقام ہے, خواب کی ایک حیثیت ہے, خواب کو ایک ممتاز مقام حاصل ہے. ہم کو اگر غلط خواب نظر آئے تو یہ کرنا چاہیے, اللہ کے رسول نے بتایا کہ بائیں جانب ہم تھوک دیں. تھوک دیں سے مراد یہ ہے کہ اگر بیوی وغیرہ سو رہی ہے تو اس پر تھوکنا نہیں ہے, ایسے آہستہ سے 3 مرتبہ تھوکنے کا ہے, اعوذ باللہ پڑھنے کا ہے. اور اگر غلط خواب دیکھیں تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ شیطان کی طرف سے ہے. تو آدمی کو 3 کام کرنا چاہیے, ایک تو استغفار زیادہ کرنا چاہیے, دوسرا آدمی کو صدقہ کرنا چاہیے, اور تیسرا ہے کہ اگر آدمی غلط خواب دیکھے تو اسے کسی کے پاس ذکر نہیں کرنا چاہیے. ہم بہت آسانی کے ساتھ چبوتروں میں نکڑ میں بیٹھے ہوئے خواب کا ذکر کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ خواب کو اللہ تعالیٰ نے پرندے کے پیر سے باندھ دیا ہے, اور جب اس کی تعبیر کھل جاتی ہے تو پرندے کے پیر سے وہ چٹی گر جاتی ہے اور حقیقت ثابت ہو جاتی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ برے خوابوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے, اس لیے کہ آدمی غلطی سے اس کی تعبیر بیان کر دے تو وہ غلط چیز ہماری زندگی میں ہو جاتی ہے, مصیبت آ جاتی ہے. اچھے خواب دیکھیں تو آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتا ہے, یہ ہر انسان کو ہوتا ہے, اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. بہرحال خواب کا ایک مسئلہ ہے, بہت سے خوابوں کا ذکر ہے, خوابوں پر کتابیں, اور صحیح بخاری میں, مسلم میں, ترمذی میں, ابن ماجہ میں اتنے خوابوں کا ذکر ہے کہ اس پر بعض لوگوں نے لکھا کہ اللہ کے رسول کے خوابوں ہی کو ایک جا کر لیا جائے تو ایک اچھی خاصی کتاب بن سکتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق بھی اچھے معبر تھے, خوابوں کی تعبیر بیان کرتے تھے. حضرت عمر بھی اچھی تعبیر بیان کرتے تھے. حضرت ابوبکر سے ایک بار اللہ کے رسول نے پوچھا کہ ابوبکر یہ بتاؤ کہ ایک سیڑھی ہے, میں اور تم اس میں چڑھے, لیکن 2.5 سیڑھی میں آگے نکل گیا, تم پیچھے رہ گئے. تو انہوں نے بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, پیارے نبی, اس کا یہ مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے جب تک کام لینا چاہے کام لیتا رہے گا, اور اس کے بعد جب آپ کی عمر ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد 2.5 سال تک شاید میں زندہ رہوں گا. آپ نے تعبیر بیان کی. حضرت عمر کو ایک خواب یہ نظر آیا کہ آپ کو ایک مرغ نے 2 ٹھونگے مارے, تو آپ نے فرمایا کہ اس کی تعبیر ہے کہ میں شہید ہونے والا ہوں اور مجھے کوئی اجمی قتل کرے گا. یہ سب کتابوں میں موجود ہے. تو خواب جو ہے انبیاء کو, اولیاء اللہ کو, صحابہ کرام کو, عام انسانوں کو نظر آتے ہیں, اس سے رہنمائی ملتی ہے. یہ اور ہے کہ اس کو بیان کرنے کا ایک فن ہے, تعبیر ہے, تعبیر بیان کرنے کا ایک فن ہے, اس پر کتابیں ہی پڑھیں لکھیں, پوچھیں لوگوں سے. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا تھا وہ سچا خواب تھا, وہ خواب پریشانی تھا, وہ صرف فکر اور تصورات, جیسے کہ فرائیڈ کہتا ہے اس طرح سے, صرف فکر کا ان گویا کہ اس کا انفولڈنگ ہونا نہیں تھا. وہ جو خواہشات اور خیالات ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں اس کے بخول, ایسا نہیں تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے سچا خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا, اور آپ نے گویا کہ اس ارادے سے آپ نے سفر شروع کیا کہ مجھے عمرہ کرنا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. لیکن اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فتح قریب عطا کی. اس کا یہ مطلب ہے کہ صلح حدیبیہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ کنجی عطا کی جس کے ذریعے سے فتح مکہ جو ہے یہ ثابت ہوئی اور فتح حاصل ہوئی. مکہ فتح ہو سکا تو اللہ تعالیٰ نے فتحاً قریبا کہا, پہلی آیت میں فتح مبینہ اور یہاں فتح قریبہ، یہ دونوں گویا کہ صلح حدیبیہ ہی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو یہ تو خواب آپ کو دکھایا گیا، آپ کا اصل مقصد کیا ہے، دنیا میں کس لیے آپ آئے، اس کے بعد اس کا ذکر ہے۔ والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق ليظهره على الدین کلی وکفا باللہ شہیدا، یہ اصل میں مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا مینجمنٹ کی کتابوں میں آج یہ بات بہت مشہور ہے کہ ہر ادارے کو، ہر تنظیم کو، ہر فرد کو، ہر سوسائٹی کو اپنا ایک مشن سٹیٹمنٹ رکھنا چاہیے۔ یہ ہے نہیں ہمارے پاس، اداروں میں تو نہیں ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہے مینجمنٹ کی کتابوں میں ہے، مینجمنٹ کی ٹریننگ میں۔ آپ نے اپنے فرد کا بھی، اپنے ذاتی طور پر بھی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہونا چاہیے، ہر ادارے کا ایک مشن سٹیٹمنٹ، ہر ہوٹل کا ایک مشن سٹیٹمنٹ کہ ہم یہ ہوٹل کیوں چلاتے ہیں، ہمارا مشن سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم اپنے گاہکوں کی بہتر سے بہتر اور اچھی سے اچھی خدمت انجام دینا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے بعض کینریز میں نے دیکھا، یہاں نہیں دیگر جگہ، کہ انہوں نے اپنا مشن سٹیٹمنٹ لکھ کر لگا رکھا ہے کہ ہم جو شوز بناتے ہیں اس سے ہمارا یہ مقصد یہ ہے، فلائیں اور فلائیں بہترین جملوں میں بنا کر وہ لکھ دیتے ہیں۔ ہر دن جب انٹر ہوتے ہیں لیبررز اور مالک بھی، تو وہ مشن سٹیٹمنٹ پڑھ کر اندر فیکٹری کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ مشن سٹیٹمنٹ یہ ہوتا ہے جس سے بار بار آپ کو یاد دہانی ہو کہ آپ کا مشن، آپ کا مقصد کیا ہے۔ قرآن میں یہ آیت تین جگہ آئی ہے اور یہ اسلام کا مشن سٹیٹمنٹ ہے، یہ اللہ کے رسول کا مشن سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ وہی پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین کو دیگر ادیان پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلی وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ یہ آیت تین جگہ، سورہ توبہ کے اندر آئی، پھر سورہ فتح کے اندر آئی ہے، اور انشاءاللہ آگے ہم سورہ صف کے اندر بھی اس آیت کا مطالعہ کریں گے۔ دس از دا مشن سٹیٹمنٹ آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کس لیے دنیا میں آئے، یہ مشن سٹیٹمنٹ یاد رکھیں۔ آپ دنیا میں آئے تو ایک واعظ شیری بیان بن کر نہیں آئے، آپ پرزور مبلغ بن کر نہیں آئے، پرسوز دائی بن کر صرف نہیں آئے، بلکہ آپ کا کام یہ تھا کہ تبلیغ بھی کرنا، دعوت بھی دینا، نصیحت بھی کرنا، اس کے ساتھ ساتھ اس شریعت کو دنیا میں نافذ کر کے جانا چاہیے تھا، یہ آپ کا کام تھا، مشن یہی تھا، اسی خدمت کے لیے آپ دنیا میں بھیجے گئے تھے، یہ اچھی طرح سے ہم کو یاد ہونا چاہیے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ اس فتح کے اندر، سورہ فتح کے اندر بتایا گیا یہ مشن ہے آپ کا، اس مشن کو ہم فتح سے کیسے ہمکنار کرتے ہیں، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہے کہ آپ کو دنیا میں اس منصب پر اللہ نے مامور کیا، فائز کیا، کہ دنیا سے دیگر ادیان کو اکھاڑا جائے، دیگر ادیان کو دنیا میں جینے کا حق نہیں ہے، جو خدا واحد کی بغاوت پر جن کا انحصار ہے، ایسے تمام ادیان کو، ایسے تمام دینوں کو دنیا سے مٹنا ہے، اور نبی کا یہ کام ہے کہ سب دینوں کو مٹا کر اسلام کی بنیاد پر دنیا کا نظام قائم کر کے چلے جائیں۔ اور واقعہ یہ کہ آپ نے یہ کام کیا اور آپ نے دنیا میں دین کو غالب کیا۔ آپ کے زمانے میں پورے جزیرہ عرب کے اندر اسلام غالب آ گیا، اور آپ کے دنیا سے جانے کے 100 سال کے اندر دنیا کے بڑے حصے پر دین غالب آ گیا۔ برزنسکی کی کتاب کا میں نے حوالہ دیا، برزنسکی نے یہ کتاب لکھنے کے بعد گویا کہ امریکہ کو اس نے رہنمائی کی اس کتاب کے اندر، کہ دا گرینڈ چیس بورڈ، اس میں اس نے لکھا کہ دنیا کا پر حکومت کرنا ہو تو دنیا کا سب سے موسٹ پوٹینشیل ایریا ہوتا ہے جسے یوریشیا کہتے ہیں، یعنی یوروپ کا ایک حصہ جس میں نادن یوروپ نہیں آتا ہے، یوروپ کا حصہ اور ایشیا کا بڑا حصہ جسے ملا کر یوریشیا کہتے ہیں، اور آپ اگر گلوب کو پھیلا کر رکھیں تو یہ دنیا کا سینٹر میں آتا ہے یوریشیا، اور دنیا پر اگر واقعی معنوں میں کوئی سپر پاور حکمرانی کرنی ہو تو یوریشیا پر اس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ واقعہ ہے کہ انگلینڈ جب حکومت کرتا تھا برٹین، تو اسے یوریشیا پر کنٹرول تھا، ہندوستان، پاکستان، افغانستان تو نہیں، پھر ایران اور عراق اور پھر سعودی عربیہ، ان سب ممالک پر برٹین کی حکومت ایک زمانے میں تھی۔ جس کا یوریشیا پر قبضہ ہوگا دنیا میں اسی کی حکومت چلتی ہے، لیکن امریکہ ایک ایسا گویا کہ سپر پاور ہے جسے یوریشیا پر کنٹرول نہیں تھا۔ اب آپ ہم دیکھتے ہیں کہ 10-15 سال کے اندر اس نے یوریشیا پر کنٹرول کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنائے، افغانستان کو اس نے قبضہ کیا، عراق کو اس نے قبضہ کیا، اب اس کے بعد اور دو ممالک ہیں جسے وہ قبضہ کرے گا، ایک ہوگا سیریا، ملک شام، اور اس کے بعد ایران، یہ 4 ممالک کو اسے قبضہ کرنا ہی ہے، اس کے لیے اس کی اس نے ساری تیاری کی ہے۔ یوریشیا اصل میں دنیا پر حکومت کرنے کے لیے موسٹ امپورٹنٹ علاقہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو غالب کیا، 100 سال کے اندر یوریشیا پر ہمارا پورا کنٹرول ہو گیا، اسلام غالب آ گیا پورے یوریشیا کے اندر، ایران، عراق، سیریا اور ترکی کے بعض علاقے اور مصر اور روم اور پھر ادھر افریقہ کے کچھ علاقے، ان سب پر اسلام 100 سال کے اندر غالب آ گیا. بہت بڑا مشن تھا آپ کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اپنے رسول کو بھیجا اس لیے کہ دنیا میں دین کو غالب کرنا، دنیا میں دین کا سکہ بٹھانا، دنیا میں دین ہی کو رائج کرنا، باقی سب ادیان کو بیخوب ان سے اکھاڑ پھینکنا. درخواست کے اندر آ جائیں، باہر جگہ کم ہو رہی ہے. تو یہ مشن تھا آپ کا اور اس مشن کو آپ نے پورا کیا. اس میں ایک بات یہ نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلام کو غالب کیا دنیا میں، اور اس کے بعد 100 سال کے اندر پورے یوریشیا کے اندر اسلام غالب آیا، اور اس کے بعد آج تک بھی دنیا میں اسلام غالب ہے. یہ بعض لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی. آپ اگر غور کریں تو آج بھی اسلام ہی دنیا کے اندر غالب ہے، اس مختلف پہلوؤں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ آج بھی یوریشیا پر اللہ کا فضل ہے کہ اسلام ہی کا کنٹرول ہے. پورے یوریشیا کے اندر پورا جو علاقہ جو دنیا کا مرکز ہے، دنیا کا اگر گلوب پر آپ دیکھیں گے تو جسے میں نے یوریشیا کہا، اس پورے مرکزی علاقے پر آج بھی اسلام ہی غالب ہے. یہ وہ علاقہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار معدنیات رکھے، بے شمار ذخیرے رکھے، خزانوں کو اللہ تعالیٰ نے بھر دیا. تیل کی سب سے بڑی دولت، یورینیم کی سب سے بڑی دولت اس کے اندر، اس پورے علاقے کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا، اور اسی چیز کو دیکھ دیکھ کر امریکہ جو ہے جلتا ہے اور اس پر قبضہ جمانے کے لیے وہ پوری کوشش کرتا ہے. آج بھی اسلام غالب ہے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی یوریشیا پر اسلام ہی کا کنٹرول ہے، آج بھی منرل ریسورسز پر آج بھی اسلام ہی کا کنٹرول ہے، اسلام ہی کو غلبہ حاصل ہے. پھر یہی نہیں، آپ دیکھیں گے یہودیوں کے سر پر کیا سمایا ہوا ہے اس وقت، ہندو کس چیز سے اس وقت ڈرتے ہیں، اس وقت کرسچنز کس چیز سے ڈرتے ہیں، کیپٹلزم کو کس چیز کا خطرہ ہے، کمیونزم کو کس چیز کا خطرہ ہے، سب مذاہب کو، سب نظریات کو جس چیز کا خطرہ ہے، جو چیز ان کے ذہنوں میں سوار ہے وہ اسلام ہے. اسلام آج بھی غالب ہے ان کے ذہنوں میں. امریکہ کے ذہن میں اسلام غالب ہے، یہودیوں کے ذہن میں اسلام غالب ہے، اور یہ سنگ پریوار کے ذہن میں اسلام غالب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کرشمہ کر دکھایا کہ اپنے رسول کے ذریعے سے جو اسلام غالب کیا، آج بھی اور قیامت تک بھی اسلام غالب رہے گا. یہ دوسرا طریقہ اسلام غالب ہونے کا. تیسرا نقطہ نظر اسلام غالب ہونے کا، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ اسلام پھیل رہا ہے دنیا کے اندر. قریب میں ایک سروے آیا تھا کہ گزشتہ صدی میں، 20ویں صدی میں کن کن مذاہب کو کتنا جو ہے ڈیولپمنٹ حاصل ہوا. اس میں سب سے زیادہ جن نظریات میں سے پہلا جو نظریہ ہے جسے ترقی نصیب ہوا وہ ایتھیزم کا ہے، چونکہ اس زمانے میں کمیونزم ابھرا 20ویں صدی میں. ایتھیزم جو ہے دنیا کے اندر 11.5% اس کا گروتھ ریٹ ہے، یعنی 11.5% اس کا گروتھ ہوا یہ ایتھیزم. چونکہ 20ویں صدی کے اختتام پر اس کی موت واقع ہو چکی تو اب ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے. اس کے بعد جو مذہب دنیا کے اندر سب سے زیادہ پھیلا گزشتہ صدی میں وہ اسلام ہے، 10.5% اس کا گروتھ ریٹ ہے. وہ 10.5% اس نے اپنے آپ کو گرو کیا، 100 سال کے اندر اس کی پوری آبادی کے اندر اتنا اضافہ ہوا. ہندوازم کے اندر کتنا اضافہ ہوا، 1.5%، 1.5%، 1.5% کا اضافہ ہندوازم کے اندر. یہ خود بتاتا ہے، یہ سینسس بتاتا ہے کہ دنیا کے اندر اسلام غالب آیا اور آج بھی غالب وہی ہے، اور آج بھی اس کی طرف گویا کہ لوگوں کا رجحان بڑھ رہا ہے. ترکی کے اندر، امریکہ کے اندر، یوروپ کے اندر، مختلف ممالک کے اندر آج اسلام فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ہے، اور قریب ہی میں یہ ہوگا کہ وہ اس ملک کا سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن بن جائے گا، اور کہیں گویا کہ فرسٹ بگیسٹ ریلیجن بنے گا. تو اس طرح سے اسلام کی طرف لوگوں کا رجحان بڑھا. پھر وہ ممالک جہاں اسلام پہلے سے جو مسلمان تھے لیکن ان کو اسلام سے بہت دور رکھا گیا تھا، جیسے ترکی ہے، اور یہ قزاقستان، آذربائیجان اور ترکمانستان، ان سب علاقوں کے اندر اب اسلام کی طرف لوگ پلٹ کر آ رہے ہیں، مسجدیں کھل رہی ہیں، مدرسے کھلے جا رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تفسیر کی کتابیں شائع ہو رہی ہیں. ان سب چیزوں کو وہاں بین کر دیا گیا تھا، اب اسلام وہاں غالب آ رہا ہے. تو ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اپنے رسول کو دین اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ دنیا میں سے غالب کر دے، اور آپ نے یہ کام کیا، اور آج اللہ کا فضل ہے کہ دین غالب ہے اور قیامت تک دین غالب رہے گا. اب یہ دین کیسے غالب آیا؟ صحابہ اکرام کی عظمت ان آیتوں میں ہے کہ کیسے اسلام غالب آیا دنیا کے اندر، اور دنیا میں کیسے اسلام کو عروج نصیب ہوا، دنیا میں اسلام کا ڈنکا کیسے بجا، کن لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اور کیسے صفات کے وہ لوگ تھے، اس کا پورا ذکر اس آیت کے اندر ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. نوٹ کریں اس میں ایک نقطہ، یہ محمد الرسول اللہ اسی ایک جگہ آیا ہے، ایک اور جگہ ہے وما محمد الا رسول، لیکن محمد الرسول اللہ قرآن مجید میں صرف یہاں آیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے وقت حضرت علی نے جب لکھا کہ یہ صلح نامہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے تو سہیل بن عمرو کو اعتراض تھا، اور انہوں نے اس کو کاٹ دیا، نکال دیا کہ محمد رسول اللہ نہیں چاہیے، محمد بن عبداللہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کہ دین کی خاطر اگر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے اگر مٹا دیا ہے تو جو دین کی خاطر مٹتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثبات عطا کرتا ہے، قیامت تک زندہ رکھتا ہے، تو اس کلمے کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر نازل کر کے محمد اور رسول اللہ سہیل بن عمرو نے مٹایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اس آیت کے اندر لکھ کر تا قیامت زندہ رکھا کہ محمد رسول اللہ ہی اور اللہ کی گواہی کافی ہے، سہیل بن عمرو کی گواہی، سفیان کی گواہی، ابو سفیان کی اور کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے گواہی دے دی۔ وکفا باللہ شہیدا محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں محمد۔ والذین معہ، اس کام کو کرنے کے لیے اکیلا کوئی نبی کام نہیں کر سکتا، اکیلا کوئی ایک فرد دنیا میں اٹھ کر دین کو غالب نہیں کر سکتا، دین کا کام کرنے کے لیے والذین معہ ایک لوگوں کی جماعت چاہیے، ایک لوگوں کا گروہ چاہیے، اس گروہ کے بغیر، ایک جماعت کے بغیر دنیا میں یہ مشن کبھی سرفراز نہیں ہو سکا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ سورہ فتح ہے، کامیابی کی صورت ہے، کامیابی کے لیے لازم ہے کہ ایک جماعت بنائی جائے، ایک جماعت کا وجود ہو، ایک اجتماعیت وجود میں آئے۔ والذین معہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بعض اصحاب کو تیار کیا اور اس پوری جماعت کو لے کر آپ نے اسلام کو غالب کیا دنیا میں۔ یہ دوسری بات اس میں سمجھ میں آئی کہ اسلام کو غالب آنے کے لیے ایک مشن سٹیٹمنٹ، اور اس کے بعد یہ ہے کہ ایک اجتماعیت درکار ہے، ایک جماعت چاہیے، ایک متحد گروپ چاہیے، ایک تحریک چاہیے، اس کے ذریعے سے دنیا میں اسلام غالب آیا۔ والذین معہ اور ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی کیا صفات قرآن ذکر کرتا ہے؟ اشد علی الکفار، پہلی بات تو یہ کہ صحابہ اکرام کے چار صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ کفار پر سخت تھے، بھاری تھے۔ رحما بینہم، آپس میں رحیم تھے، شفیق تھے۔ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی تیسری نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، شوق در شوق خدا کی عبادت کی طرف بڑھنے والے، رجوع اللہ ان کے اندر اس کا ذکر کیا گیا، وہ سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے والے، ان کے چہروں سے تم ان کو پہچان سکتے ہو، یہ تیسری صفت۔ اور چوتھی صفت یہ ہے کہ کسر عین اخرج شطعہ فآذره، گویا کہ کھیتی کی مانند انہوں نے اسلام کو ترقی دی۔ یہ چار صفات کا ذکر آیا ہے، اب ایک ایک صفت کو ہم لے کر تفصیل سے دیکھیں گے۔ پہلی صفت یہ ہے صحابہ کرام کی، اشد الکفار، کفار پر وہ سخت۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ جہاں کفار کو دیکھیں گے ان کی گردن مروڑ دی جائے گی، یہ مطلب نہیں ہے۔ کفار کے ساتھ سختی اور تندخو اور درشت رویہ اور کرخت رویہ اور بیزارانہ رویہ اختیار کرنے کا نام نہیں اشدہ علی الکفار۔ اشدہ علی الکفار کا مطلب یہ ہے کہ کفار مسلمانوں کو سخت پائیں گے نظریاتی اعتبار سے، کفار اپنے کام کے لیے مسلمانوں کو جیسے چاہیں ویسے موہ نہیں لے سکتے، موڑ نہیں لے سکتے۔ مسلمان چٹان ثابت ہوں گے، پتھر کی چٹان، مسلمان لوہے کے چنے ثابت ہوں گے، کوئی ان کو آسانی سے چبا نہیں سکتا، مسلمان موم کی ناک نہیں ہے کہ جس طرح سے چاہیں جیسے چاہیں موڑ لیا جائے۔ مسلمان نظریاتی طور پر کفار کے ساتھ کسی بھی مرحلے میں، کفر کے معاملے میں وہ لچک پیدا نہیں کر سکتے، یہ لوگ بے لچک ہوں گے، یہ لوگ بھاری ثابت ہوں گے، اور ان کے ساتھ گویا کہ کمپرومائز اور بارگین دین اور کفر کے معاملے میں نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی تعلقات میں کافروں سے حسن سلوک کیا جائے گا، لیکن مذہب کے معاملے میں، نظریات کے معاملے میں مسلمان گویا کہ لے دے کرنے والا، کمپرومائز کرنے والا اور کچھ گویا کہ دب کر جانے والا ایسا نہیں ہو سکتا۔ صاحب کرام کی سب سے بنیادی خوبی یہ تھی، جس دن اسلام لے آئے اس کے بعد وہ اسلام پر ایسے جمے کہ کفر کے مقابلے میں وہ ایک بھاری چٹان ثابت ہوتے تھے، اور کفار کے لیے مشکل تھا کہ کسی خوف سے ان کو ڈرایا نہیں جا سکتا، پیسوں سے ان کو خریدا نہیں جا سکتا تھا، اور کسی بھی قیمت پر مسلمانوں کو ایک انچ بھی اسلام سے ہٹایا نہیں جا سکتا تھا، اسلام پر اتنے مضبوط چٹان بن کر وہ کھڑے ہوئے تھے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی گویا کہ ناقابل شکست جو نظریاتی قوت ہے اس کا ذکر کیا صحابہ اکرام کی سب سے بنیادی خوبی، نظریاتی خوبی، نظریات کے معاملے میں وہ پختہ تھے۔ آج ہمارے لیے بھی اس دین کو دنیا میں غالب کرنا ہو تو نظریاتی اعتبار سے اسلام کی برتری کا احساس ہمیں ہونا چاہیے۔ ایسا ہے آج کا زمانہ کہ مغرب سے مرعوب ہو کر ہمارے بعض نوجوان سمجھتے ہیں کہ اسلام کی بہت سی تعلیمات اس وقت اس سے ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک مسلمان اتھر کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اس نے لکھا ایک کتاب، اس کی کتاب ہے میرے پاس، دا ری تھنکنگ ایشوز ان اسلام۔ ایک مسلمان بہت بڑا مفکر، اور اس کے بہت سے آرٹیکلز آتے ہیں پیپرز میں اور بڑی بڑی کتابوں میں، اور پھر ٹی وی میں بھی ان کا بڑا ذکر آتا ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے دا ری تھنکنگ ایشوز ان اسلام۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ آج اسلام میں بہت سے ایسے معاملات ہیں جن پر اثر نو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے کہ سب سے بنیادی خوبی نظریاتی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، اسلام مکمل ہے، اس میں کوئی ریویو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں ریویو کرنا چاہیے، ذمیوں کے بارے میں ریویو کرنا چاہیے، اسلام کی سیاسی طاقت
کے بارے میں ریویو کرنا چاہیے فلاں اور فلاں. اس نے بہت سے موضوعات پر لکھا, عورت کا مقام, عورت کی آزادی کے بارے میں اسلام کا نقطۂ نظر دقیانوس ہے, جسے جدیدیت سے آراستہ کرنا چاہیے. یہ سب گویا کہ مرعوب لوگ اور شکست خوردہ لوگوں کے نظریاتی تصورات ہیں. اسلام کے جو سچے حامی ہیں, پکے حامی, وہ نظریاتی طور پر مضبوط, اور مغرب سے بھی مرعوب نہیں ہوتے ہم, ہندو کلچر سے بھی مرعوب نہیں ہو سکتے, دنیا کے کسی نظریے سے مرعوب مسلمان نہیں ہو سکتا. اشدّاء علی الکفار, کافر ان کو نرم نوالا نہ سمجھیں, نرم چارہ ہرگز نہ سمجھیں, یہ سخت ہیں نظریاتی طور پر. صحابہ اکرام کی پہلی خوبی یہ تھی. دوسری خوبی یہ تھی کہ رحمہ و بینہم, آپس میں وہ بہت رحیم تھے, آپس میں ایک دوسرے کے لیے گویا کہ وہ مہربان تھے. ان کا تعلق مسلمانوں کے درمیان, آپس میں ہم لوگوں کے درمیان جو تعلق ہونا چاہیے وہ رحمت کا تعلق ہونا چاہیے. میں نے اس سے پہلے بھی غالباً ایک جگہ کہا, آج بھی میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں, تعلقات کے تین مرحلے ہوتے ہیں. پہلا تعلق کا مرحلہ ہوتا ہے محبت کا تعلق. کسی سے ہمارا تعلق محبت کا ہو تو اس میں محبت میں کوئی ظاہری سبب ہوتا ہے. کوئی اچھی طرح سے جو ہے قرأت پڑھتا ہے تو اسے محبت ہوتی ہے, ایک آدمی بہت اچھا ترانہ پڑھتا ہے اسے محبت ہوتی ہے, ایک آدمی زبردست دین کے لیے کام کرتا ہے اسے بڑی محبت ہوتی ہے. اس کے دیگر پہلوؤں سے نہیں, اس ایک پہلو کی وجہ سے کوئی ظاہری سبب ہو, محبت کے لیے کوئی سبب ہوتی ہے. ہم اس معاملے میں تو نہیں جاتے, ہمارے پاس جو نظریاتی طور پر محبت ہے اس میں بعض صلاحیتوں کی وجہ سے محبت ہوتی ہے, یا بھائی ہونے کی وجہ سے محبت, بہن ہونے کی وجہ سے محبت, خون کا رشتہ ہے تو کوئی سبب ہے محبت کے لیے. محبت سے آگے, محبت میں سبب اور کسی جس پر محبت ہوتی ہے اس سے آگے کا تعلق ہوتا ہے مودت کا تعلق. میاں اور بیوی کے تعلق کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ ان کے درمیان وجعل بینکم مودتا ورحما, اللہ نے ان کے درمیان مودت کا تعلق پیدا کیا محبت کے تعلق سے آگے. یعنی محبت کے تعلق میں کوئی وجہ ہوتی ہے. بیوی اگر کالی بھی ہو تو اس سے محبت ہوتی ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ مودت کا تعلق ہے. بیوی اگر جو ہے موٹی بھی ہو, خوبصورت بھی نہ ہو, جیسی بھی ہو, لیکن اس سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ وہ مودت کا تعلق ہے. وہ مودت سے مراد نرم دلی, دلوں کا آپس میں مل جانے کو کہتے ہیں مودت کا تعلق. پہلے تعلق میں دلیں نہیں ملتے, دل کا ملنا ضروری نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ فکر کا ملنا ضروری ہے. مودت میں دل مل جاتے ہیں, اور اس سے آگے رحمت کا تعلق ہے. رحمت میں, رحمت کیا ہے؟ اصل میں خدا کی صفت کا پرتا ہے, خدا رحمان ہے, رحیم ہے. رحمت اور رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بے پناہ فیضان کرتا ہے, فائدہ کرتا ہے ساری کائنات کے لیے. وہ کسی آدمی اور کسی فرد کے کسی جز کی وجہ سے محبت نہیں کرتا. مودت کا تعلق نہیں خدا سے ہمارا, ہمارا خدا سے تعلق ہے رحمت کا تعلق. یعنی خدا اپنی ذات سے انسانوں کو فائدہ پہنچاتا ہے, اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا, فیضان کرنا, افادہ عام کرنا, ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے, اسے کہتے ہیں رحمت کا تعلق. ان تین تعلق آپ سمجھیے, محبت سے بہتر مودت, مودت سے بہتر رحمت کا تعلق. صحابہ کرام میں آپس میں جو تعلقات ہیں وہ رحمت کے تعلقات ہیں. یعنی ایک فرد سے دوسرے فرد کو فائدہ ہوتا تھا, اپنی ذات سے وہ چاہتے تھے کہ جتنا ہو سکے ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ ہو. اور سب سے بنیادی نقطہ کم سے کم یہ یاد رکھنا چاہیے, ہماری ذات سے دوسروں کو فائدہ نہ ہو تو نہ ہو, کم از کم ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ کم سے کم معیار ہے. یہ ریٹرن ٹو انوسنس میں نے ایک کتاب کا آپ کو اس سے پہلے بھی ذکر کیا, اس کتاب کے آتھر نے بہت تفصیل سے لکھا کہ اس دنیا میں سب سے مشکل ترین کام یہ ہے, یہ ریٹرن ٹو انوسنس, آدمی پھر انوسنٹ بنے. یعنی ان نوسنس, ان کا مطلب نو, نوسنس کا مطلب ہارم, نو ہارم, آدمی ایسا زندگی بسر کرے کہ اس کی وجہ سے کسی کو ہارم نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ ہو, کسی کو ضرر نہ ہو. صحابہ اکرام کی خوبی یہ تھی کہ انوسنٹ تھے وہ, یعنی ان سے کسی کو ضرر کا اندیشہ نہیں تھا, ان سے کسی کو کوئی خطرہ لاحق نہیں تھا, سب کے لیے وہ مہربان تھے, فیضان کرتے تھے, فائدہ پہنچاتے تھے اپنی ذات سے. آپ دیکھیں عقد مواقع کیا ہے, مکے سے مہاجرین گئے اور انصار نے ان کا ویلکم کیا, اور انصار نے ان کے ساتھ محبت مودت کا تعلق نہیں رحمت کا تعلق, فیضان کیا, اپنے سے فائدہ پہنچایا, اپنی کھیتی کو تقسیم کیا, اپنے گھر کو تقسیم کر لیا, حتیٰ کہ اپنی بیوی کو تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے, تو دو بیویاں ہوں تو ایک بیوی دینے کے لیے. اس طرح سے انہوں نے اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچایا. رحما بینہم, دو صفت اب تک آ گئے. یہ کسی بھی تحریک کو دنیا میں کامیاب ہونا ہو تو نظریاتی طور پر اس تحریک کو مضبوط ہونا چاہیے. جن کے ہاں نظریات نہیں ہیں وہ پھس پھسے ہیں, وہ دو قدم بھی آگے نہیں چل سکتے. دوسری صفت یہ ہے کہ اس تحریک کے لوگوں کے درمیان آپس میں محبت مودت ہو, مضبوط تعلقات ہوں. آج ہماری سوسائٹی کے اندر اس معاملے میں ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. آج ہمارے درمیان وہ مودت کا, وہ محبت کا, وہ رحمت کا تعلق کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مادہ پرستی کے زمانے میں ہر آدمی اپنی دنیا جمانے اپنی دنیا سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ سمیٹے اور دوسروں کے لیے کم سے کم گنجائش چھوڑے. یہ تصور اسلام کا تصور نہیں ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ آپ اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے. کیسے؟ آپ اپنی ذات سے, آپ کسی سے کلمہ خیر کہہ سکتے ہیں تو اس سے فائدہ پہنچائیے, آپ کسی کے لیے کسی جگہ ریکمینڈ کر سکتے ہو تو ریکمینڈ کر دیجیے, اس سے اس کا فائدہ ہو جائے گا. آپ کہیں کسی فارم میں سگنیچر کرنے سے ایک آدمی کا بھلا ہوتا ہے, فائدہ ہو سکتا ہے تو سگنیچر کر دیجیے, اس میں کیا مشکل ہے. ہمارے پاس طلبہ آتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب وہ کرنا ہو سگنیچر تو صبح آؤ شام آؤ شام آؤ صبح آؤ, اس طرح سے پھراتے رہتے ہیں. آخر کار بیچارہ وہ واپس ہی چلے جاتا, ہم اسے سگنیچر نہیں کر پاتے. ہم صاف صاف کہہ بھی نہیں پاتے کہ صاحب ہم تمہارے لیے سگنیچر نہیں کریں گے. ہماری زندگی کا یہ اصول ہو کہ ہماری ذات سے فائدہ ہو. ہم کسی کو ریکمینڈ کریں تو ریکمینڈ کر دیں, ہم کہیں سائن کر سکتے ہوں تو سائن کر دیں, ہم کسی کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جگہ یہاں سے خریدیے آپ کو فائدہ ہوگا, اس پروسیس میں یہ طریقہ اپنائیے آپ کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے, دو پیسے بچ سکتے ہیں, تو آپ مشورہ دے دیں اس سے خیر خائی ہوگی. آپ رہنمائی کریں کسی کو کہ کیسے جانا ہے, کہاں کس طرح سے جو ہے پرچیزنگ کرنا ہے. یہ سب چیزیں وہی جس سے ہماری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو, ہمارے دستخط سے فائدہ ہو, ہمارے ٹیلی فون سے فائدہ ہو, ہماری گاڑی سے فائدہ ہو. ان سب معاملے میں مومن کو بڑا کھلا دل ہونا چاہیے. ایسا نہیں حقیقت میں, ہم اپنے ٹیلی فون کو بازو گھر والا اگر ہمارے پاس ہمارا نمبر دے دیتا ہے اور اسے کال آتا ہے ہمارے گھر میں تو اس بیچارے کو ہم سناتے ہی نہیں, موت کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسے بعد میں ہم جا کر سناتے ہیں جب تک کہ میت اٹھا دی جاتی ہے. یہ سب واقعات ہوتے ہیں. ہم لوگوں کو فون سے انٹرٹین نہیں کرتے, ہم گاڑی رکھتے ہیں بوقت ضرورت, ہم کسی کو گاڑی نہیں دے پاتے. یہ آدمی کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو گاڑی دے سکتا ہے تو گاڑی نہیں خریدنی چاہیے. اگر آدمی کے پاس اتنا بڑا دل نہیں ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کو اپنے فون سے فائدہ پہنچا سکتا ہے تو فون ہی نہیں رکھنا چاہیے. کیوں رکھیں اور کیوں گناہ سر مول لیں؟ یہ اسلام کا تصور ہے اجتماعیت میں کہ آپ کی ذات سے فائدہ ہو, آپ کی شخصیت سے دوسروں کو فائدہ ہو. رحما ہو بینہم, یہ دوسری صفت ہے صحابہ اکرام کی, اور صحابہ اکرام نے یہ کام کیا کہ زبردست ان کے درمیان اتنا مضبوط تعلق کہ ایک دوسرے پر نچھاور کر جاتے تھے. انشاءاللہ آگے کی صورت میں ہم اس واقعے پر بھی گفتگو کریں گے جس میں حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں لے جا کر ایک صحابی کو کھانا کھلایا اور اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوا, انشاءاللہ آگے کی صورت میں اس کا ذکر آتا ہے. یہ دوسری صفت ہے. تیسری صفت یہ ہے کہ اس دین کا کام کرنے کے لیے اللہ سے تعلق کو مضبوط کیے بغیر دنیا میں فتح نہیں مل سکتی. یہ فتح کی صورت ہے, کامیابی کی صورت. دنیا میں کوئی اور کامیابی مل جائے تو مل جائے, لیکن دین کو کامیابی اللہ سے تعلق مضبوط کیے بغیر ہو نہیں سکتا. اس دین کے لیے جتنے لوگ کام کریں گے ہم سب کے لیے ذمہ داری ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو. کیا کہا گیا؟ صحابہ کی تعریف میں تراہم رکعان سجدین, تم دیکھو گے صحابہ اکرام کو کہ وہ رکوع میں اور سجدوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کرنے میں بھاگم بھاگ کر رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں, سبقت کر رہے ہیں, حرکت کر رہے ہیں, سرگرمی کر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ کا فضل ملے, اللہ کا اس کی رضا ملے, اللہ کی خوشنودی ملے, اللہ کی خوشنودی, اللہ سے تعلق ان کا مضبوط کہ رکوع میں ہیں, سجدہ میں ہیں, خدا کی خوشنودی تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, ان کے چہروں سے ان کو پہچان سکتے ہو, ان کے چہروں سے نور پھوٹ رہا ہے. ظاہر کے اندر جو نور ہے, اخلاص کا جو نور ہے, ایمان کا جو نور ہے, وہ پھوٹ پھوٹ کر ظاہر میں نظر آ رہا ہے. تو صحابہ اکرام کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ان کا مضبوط تھا, تہجد گزار تھے وہ, رجوع اللہ تھا, تبتل تھا, اللہ کا خوف تھا, اللہ کی طرف گویا کہ وہ رجوع کرتے تھے, شب بیداری کرتے تھے, خدا کے آگے استغفار کرتے تھے, سجدوں میں وہ طویل وقت گزارتے تھے. وہ خدوسی صفت تھے, وہ پاک صفت لوگ تھے. اور جب تک یہ خدوسیت پیدا نہیں ہوگی, جب تک خدا سے ہمارا تعلق مضبوط نہیں ہوگا, دنیا میں دین کا کام نہیں ہو سکتا. باقی سب کام دنیا میں ہو سکتا ہے, شیطان کے سہارے سے سب کام ہو جاتے ہیں, لیکن شیطان کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے, اسلام کو غالب کرنے کے لیے خدا سے تعلق مضبوط کیے بغیر کام نہیں ہو سکتا. اور صحابہ اکرام کی تیسری صفت سوچئے, صحابہ اکرام کی تاریخ ہمارے پاس آتی ہے, ہم اکثر بیشتر ان کے بارے میں تصورات ہمارے پاس جو کچھ ہوتے ہیں وہ بڑا ہی درویشانہ تصور ہی ملتا ہے. یہاں ملتا ہے, اس میں یہ معلوم ہوا کہ وہ نظریاتی طور پر مضبوط تھے, وہ آپس میں رحیم تھے, وہ بہت عبادت گزار تھے. تو نظریات, اخوت اور اس کے بعد عبادت, یہ تیسری صفت ہے کہ وہ عبادت گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں وہ دن میں جہاد کرتے تو رات میں سجدہ گزار ہوتے تھے. قرآن میں اس سے پہلے والی سورت میں بھی کہا کہ تم منافقوں کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو, اور یہاں بھی کہا اللہ تعالیٰ نے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود, سجدے کے جو اثرات ہیں, نماز اور وضو کے جو اثرات ہیں, اس کے نتیجے میں ان کو چہروں سے پہچان سکتے ہو. اس سے یہ معلوم ہوا قیافہ شناسی, یعنی چہروں سے پہچاننے کا بھی ایک فن ہے. اور بتایا کہ آدمی کا چہرہ یہ کھلی کتاب ہے اور اس کا ورق ورق انسان کے خیالات کو پڑھنے میں مددگار ہے. انسان کا چہرہ دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ کس مزاج کا اور کس خماش کا آدمی ہے, چہرہ دیکھ کر بتایا جا سکتا ہے. قرآن نے بھی کہا صحابہ اکرام کو ان کے چہروں سے پہچان سکتے تھے. ایک آدمی کے چہرے کا نور, اس کی معصومیت, اس کی عجز, اس کی انکساری, اس کا توازو, اس کا منکسر المزاج ہونا چہرے سے ظاہر ہوتا ہے. ایک آدمی متکبر ہے, ایک آدمی جابر ہے, ایک آدمی فخر اور غرور میں مبتلا ہے, اس کا لفنگا پن, یہ ساری چیزیں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتی ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ چہروں سے کس طرح سے اچھے اور برے آدمی کی پہچان ہوتی ہے, یہ ایک فن ہے, غور کریں. اس پر بہت سے لوگوں نے بعد میں سائیکالوجی میں کام کیا اور بتایا کہ چہرے میں بعض صفات کو دیکھیں تو اس کی بعض علامتیں ہیں. مثلاً ایک آدمی کے چہرے میں ہم دیکھتے ہیں فراؤن کہتے ہیں, یعنی یہ کہ تر شروع ہونا, اور یہاں جو چہرے میں بیچ میں جو تیوری چڑھانا کہتے ہیں. آدمی کے تیور سے دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آدمی ناخوش ہے, ناراض ہے. صرف ہم اس کی پیشانی پر جو لکیریں پڑتی ہیں اسے دیکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ آدمی کا کیا مزاج ہے. اسی طرح جو ہاریزنٹل لائنز پڑتے ہیں جسے ہم فروز کہتے ہیں, اگر ان ہاریزنٹل لائن کو دیکھیں گے تو آدمی اپنی بیزارگی کا اظہار کرتا ہے. آنکھیں اگر آرچ شیپ میں ہو تو ویلکم کرتا ہے, اور آنکھیں اگر کارنر کی طرف جھکی ہوئی ہوں تو آدمی جو ہے سخت کراہیت کا اور غصے کا اظہار کرتا ہے. آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنا گویا کہ دلچسپی کا اظہار ہے, آنکھیں بچا کر بات کرنا غرور کا اظہار ہے. یہ گویا کہ آدمی کے چہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج کا آدمی ہے. آدمی کے اسمائل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے. پہلا تو ہے سمپل اسمائل. جب سمپل اسمائل سے مراد یہ ہے کہ آدمی کے دانت نظر نہ آئے, صرف ہونٹ ہلتے ہیں اور ہونٹ جو ہے پھیلنے لگتے ہیں, تو اس سے یہ مراد معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنے جی میں خوش ہے, اپنے آپ میں خوش ہے. خوش مزاج آدمی کی علامت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ اپر اسمائل کہتے ہیں, جس میں اوپر کے دانت نظر آتے ہیں, وہ گریٹ کرنے والی ہنسی ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ براڈر اسمائل ہوتا ہے, جس میں آدمی دونوں دانت بتا کر ہنستا ہے, تو وہ تو پلے ہے. آدمی جو ہے جب کھیل کود میں ہوتا ہے تب اس طرح سے ہنستا ہے. ایک ایک چیز کی علامت ہم کو معلوم ہے, چہرے کی جھریاں, آنکھوں کے آئی بروز کے جو آرچ شیپ ہونا, آئی بروز کا جھک جانا, پھٹی آنکھیں رہنا, اس کا ایک مطلب ہے, اور آنکھوں کو جھکائے رکھنا, اس کا ایک مطلب ہے, نک پھڑیاں پھولنا, اس کا ایک مطلب ہے, ناک کے اندر جو ہے روشنی آنا اور اس کے اندر نرمی آنا, اس کا ایک مطلب ہے. یہ بات کے سائنس میں یہ ایجاد ہوا کہ فیشل ریڈنگ کو ریڈ کر کے ایکسپریشن کو ہم بتا سکتے ہیں کہ شخص کیسا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ صحابہ اکرام کو تم ان کے چہروں سے پہچان سکتے ہو کہ وہ کس مزاج کے تھے, کتنے منکسر المزاج تھے, کتنے اعلیٰ اخلاق تھے, کتنے وہ خدا ترس تھے, خدا رسیدہ تھے, اور کتنے بزرگ بندے وہ تھے. تو اس کا اظہار ان کے چہروں سے ہوتا تھا. یہ تیسری صفت ہے. اور آخری صفت ہے, فرمایا ومثلهم فی الانجیل, اللہ تعالیٰ نے انجیل میں یہ مثال, مثلاً کی تورات میں اس کی مثال دی ہے. صحابہ اکرام کی مثال تورات میں ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس جگہ, معارف القرآن کے اندر بھی ہے, تدبر القرآن کے اندر بھی ہے, مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے, بہت سے مفسرین نے لکھا ہے کہ تورات کے اندر یہ پیشین گوئی تھی, جس میں انہوں نے یہ جملہ تھا, آج کے لوگوں نے اسے بدل دیا, جس میں یہ تھا کہ خداوند تیرا سینا سے آئے گا, یعنی کوہ سینا سے, اور سعیر سے طلوع ہوا, اور فاران کی پہاڑی سے جلوگر ہوا, اور 10,000 خدوسیوں کے ساتھ آیا, اور اس کے داہنے ہاتھ میں ایک آتشی شریعت تھی. یہ آیت تورات کی ایک آیت ہے. اس میں بعد میں لوگوں نے 10,000 کو مٹا کر اب جدید زمانے میں 1,00,000 کر دیا. کیوں؟ 10,000 سے مراد وہ صحابہ اکرام تھے جو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 تھے. فاران کی چوٹی سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, عرب کی وہ پہاڑی جس میں فاران کے نام سے مشہور ہے, فاران کی چوٹی سے اللہ کے رسول کی دعوت بلند ہوئی تھی. اللہ کے رسول کے آنے کی اور صحابہ اکرام کی اور خدوسی صفات کے لوگوں کا ذکر تورات کے اندر موجود ہے, لیکن آج ان بدبختوں نے اسے مٹا دیا, تحریف کر دیا. انجیل کے اندر بھی یہ بات ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا, یعنی بنی اسماعیل, بنی اسرائیل میں تو انبیاء آتے رہے, جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا, آخرکار اس عمارت کے کونے کا سرے کا پتھر وہی ثابت ہوا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل سے پیدا ہوئے. کہا کہ بادشاہی وہی لے جائے گا, آسمانی بادشاہت وہ لے جائے گا. اور اس کے بعد یہ ہے, فرمایا جو اس پتھر پر گرے گا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا, اور جو پتھر اس پر گرے گا وہ پیس کر رکھ دیا جائے گا. یعنی حضور جس شریعت کو لائیں گے, حضور جو غلبہ حاصل کریں گے, اس کا ذکر انجیل میں بھی ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی ہے. اور آخری صفت یہ ہے, جسے رکھ کر میں 2 منٹ آپ کا لے لوں گا, اپنی بات کو ختم کروں گا. آخری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا صحابہ کرام کی جو آخری صفت ہے وہ ان کا دعوتی جذبہ جدوجہد ہے. کسی دین کو غالب ہونے کے لیے نظریاتی مضبوطی چاہیے, اخوت چاہیے, عبادت چاہیے, اور اس کے بعد دعوت چاہیے. دعوتی کام کے بغیر دنیا میں یہ کام, یہ اسلام پھیلا نہیں. اس کے لیے مثال یہ ہے کہ وہ مثلهم فی الانجیل, انجیل میں ایک مثال ہے کہ زرع ان اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه یعجب الزرع لیغیظ بهم الکفار. اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے کھیتی میں ایک دانہ بویا, وہ دانہ پہلے کومپل بن کر نکلتا ہے, پھر اس کے بعد اس کی تنا موٹا ہونے لگتا ہے, اس کے بعد وہ گدراتا ہے, اور اس کے بعد وہ تناور درخت بن جاتا ہے. کوئی بھی درخت جب اگتا ہے جو بھی کھیتی کی جاتی ہے اس کھیتی میں پہلے بیج بویا جاتا ہے اور وہ بیج جو ہے پہلے کونپل بن کر نکلتا ہے اور اس کے بعد کھیتی پھیلتی چلی جاتی ہے. ایک دانہ ہم بوتے ہیں تو ایک دانہ سے ہم کو 700 دانہ واپس ملتا ہے. یہی مثال ہے صحابہ اکرام کی کہ اللہ نے ایک صحابی کو تیار کیا, اس صحابی نے جا کر اپنے پورے قبیلے کو مسلمان بنایا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے وقت 1400 صحابہ تھے اور جا کر انہوں نے 2 سال میں اتنا کام کیا کہ وہ 1400 صحابہ 10,000 صحابہ میں بدل گئے. فتح مکہ کے وقت 10,000 صحابہ تھے 8 سن ہجری میں, اور 10 سن ہجری میں اللہ کے رسول نے جو آخری حج کیا اس وقت 1,40,000 صحابہ تھے. یعنی 10,000 صحابہ نے جب کام کیا تو 10 times وہ گرو ہو گئے. تو اس طرح سے گروتھ ریٹ اصل میں اس دین کو پھیلنے میں سب سے بڑا کردار دعوت کا ہے کہ آپ ایک آدمی کو اگر اسلام کی طرف بلاتے ہیں تو اس کا پورا خاندان مسلمان ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں ساؤتھ کے علاقوں میں کہ کس طرح سے میناکشی پورم کے لوگوں نے کرایور, کانڈی اور چکاندا پٹی اور فلاں کے علاقے جہاں مجھے بھی جانے کا موقع ہوا, ہم نے دیکھا کہ وہاں ایک فرد آیا مسلمان ہوا, پھر اس کی بیوی مسلمان ہوئی, اس کی نسل مسلمان ہو گئی. اب قیامت تک وہ سلسلہ چلے گا. کھیتی کے مانند ہے کہ ایک بیج سے جتنے ہزاروں دانے واپس ملتے ہیں, اس طرح صحابہ کرام نے اس اسلام کو پھیلانے میں جو جان پشانی کی بالکل یہ کسان کے مانند کیا کہ کسان جس طرح سے بیج بوتا ہے, اس پر محنت کرتا ہے, اس بیج کی نگہداشت کرتا ہے, وہ بیج جب جو ہے پودا بن کر نکلتا ہے تو اسے پانی دیتا ہے, کھاد دیتا ہے, اس کی نگرانی کرتا ہے, کہیں جانور رون نہ دیں اس کی حفاظت کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے, پھر وہ جو ہے پودا تناور درخت بنتا ہے, اور تناور درخت وہی سایہ جب پھیلا دیتا ہے تو اس سے بے شمار پھل انسانوں کے لیے فائدے کے کام دیتے ہیں, اور اس سائے میں آ کر انسان اور جانور فائدہ اٹھاتے ہیں. ایک بیج کی نگرانی کی جائے تو وہ تناور اور سایہ دار درخت بنتا ہے. اسی طرح اس اسلام کو پھیلانے میں صحابہ اکرام نے کھیتی کی مانند مثال سے کام کیا کہ ایک تھے 10 بنے, 10 تھے 100 بنے, 100 تھے 1,000 بن گئے, 1,000 تھے کہ 1,00,000 بن گئے. یہ کام دعوت کے کام کے بغیر فتح نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی 4 خوبیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان خوبیوں والی جماعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کیا, فتح مبین عطا کیا, فتح قریب عطا کیا. دیکھیں کتنے پیارے انداز سے صحابہ اکرام کی عظمت, ان کی شان, ان کا مقام بلند اور ان کا مرتبہ بتایا کہ کیسی عظیم وہ ہستیاں تھیں. ہم ان کو صرف کہانی اور قصوں کے لیے, ہم ان کو صرف واقعات کے لیے ہم یاد کرتے ہیں. ان کا اسوہ ہمارے لیے یہ ہے کہ دنیا میں پھر سے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ صحابہ کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو, ہم نظریاتی طور پر مضبوط بنے اس ہندوستان کے اندر, ہم اخوت ہمارے درمیان محبت ہو, اخوت ہو ہماری اجتماعیت چھوٹے سے محلے کے اندر. میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ ہمارا جو چھوٹا سا محلہ چنم پیٹ ہے, وہاں جس طرح سے محلے کے لوگوں نے ایک ایسوسی ایشن بنا کر جو کام کیا, اس کے نتیجے میں اس محلے کے اندر کوئی غریب, کوئی بیوہ, کوئی مسکین, کوئی طالب علم جو علم حاصل کرنے سے رہ جائے, اس کے لیے گویا کہ پورے محلے کے لوگوں نے مل کر جو سپورٹ کیا. یہ ہے اصل میں رحمت کا وہ جذبہ, فیضان کا جذبہ اپنی ذات سے دوسروں کو پایا. اس طرح ہر محلے کے لوگ, ہر مسجد کے لوگ یہ کام کریں گے تو شہر مضبوط ہوگا, ہر شہر کے لوگ کام کریں گے تو اسٹیٹ مضبوط ہوگا. اس طرح سے رحمت کا جذبہ ہمارے اندر ہو, نظریات ہمارے مضبوط ہو, رحمت کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو, اور پھر اس کے بعد ہم عبادت گزار ہوں. یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے تربیت کا مہینہ کہ ہم عبادت گزار بنے, اور آخر میں یہ کہ ہم دعوت کا کام کریں. ہم سے جو ہو سکے ہم کسی کو قرآن پہنچا دیں, کسی کو ہم کتاب پہنچا دیں, کسی کو ہم اجتماع میں لے چلے جائیں, کسی کو اس پروگرام میں لے آئیں, کسی کو کسی اور جگہ در سے قرآن کے پروگرام میں بھیج دیں, کسی کو کوئی کیسٹ دے دیں تاکہ وہ کیسٹ سن لیں, کسی کو آپ جو ہے مانوڈا وسنتم کا پروگرام آتا ہے ٹی وی میں وہ بتا دیں کہ بھائی سحر کے وقت اور فلاں وقت میں ٹی وی میں یہ اسلام کی باتیں آتی, ذرا دیکھ لو. آدمی کا جو مزاج ہے اس مزاج کے مطابق آپ دعوت کا کام کر دیجئے. ہر آدمی پڑھ نہیں سکتا, ہر آدمی کیسٹ سن نہیں سکتا, جس کا جو مزاج ہے اس طرح سے آپ کچھ نہ کچھ کام کیجئے دعوت کا کام. اس میں بہت بڑا اجر ہے, اس لیے کہ آپ ایک آدمی پر محنت کریں گے غور سے تو انشاءاللہ وہ ایک آدمی نہیں ہوگا, اس سے بہت سینکڑوں آدمی انشاءاللہ اسلام کی طرف آئیں گے. تو ایک آدمی پر کام کرنا گویا کہ ہزاروں آدمیوں پر کام کرنے کے برابر آپ کو اجر ملے گا, اور اس اجر کا احساس اب نہیں, آنکھیں بند کرنے کے بعد ریکرنگ ڈپازٹ میں ہمارے اکاؤنٹ میں, ہمارے کھاتے میں جب اجر بڑھتا جائے گا تب ہم کو محسوس ہوگا کہ بھائی ہماری محنت کی وجہ سے ایک آدمی کو ہم نے اسلام کی طرف بلایا, ایک آدمی کی ہم نے اصلاح کی, اس کے نتیجے میں رہتی دنیا تک جتنے لوگ سدھریں گے ان سب کا اجر ہم کو ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو لوگ یہ کام کریں گے, وعد اللہ الذین آمنوا, اللہ کا وعدہ ہے ایسے مومنوں سے, وعملوا الصالحات, جنہوں نے عمل صالح کیا, منہم مغفرۃ واجر عظیم, ان کے گناہوں کی مغفرت کرے گا اور ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم سے نوازے گا. اس پر یہ سورت ختم ہوتی ہے اور بڑی ہی پرجوش سورت، اور اس سورت کا جو اختتامی حصہ ہے اس میں فتح، کامیابی، قیامت تک کے لیے ہر فرد کو، ہر گروپ کو اور ہر جماعت کو کامیابی حاصل کرنی ہو تو ان پرنسپلز پر ہم کو کام کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورت کا اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی توفیق عطا کرے. کل انشاءاللہ ہم سورہ حجرات کا مطالعہ شروع کریں گے، اور سورہ حجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اخلاقی قوانین بتائے ہیں. آخر میں آپ سے ایک درخواست یہ ہے کہ جامعۃ الفلاح کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ ہندوستان میں بہت بڑا مدرسہ ہے یہ، اور میرے علم کے مطابق دیوبند کے بعد دا سیکنڈ بگیسٹ انسٹیٹیوشن ہے یہ، جہاں 5000 سے زیادہ طلبا اور طالبات پڑھتے ہیں. انہیں لڑکیوں کا مدرسہ الگ ہے، اسی کیمپس میں پردے کے ساتھ ان کا مدرسہ الگ ہے. یہاں باقاعدہ عالم اور فاضل ہوتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد آگے نکلنے کے بعد وہ صرف ممبر اور محراب تک نہیں رہ جاتے بلکہ یہاں سے فارغ ہونے والے پی ایچ ڈی کرتے ہیں، اکنامسٹ بنتے ہیں، ڈاکٹرز بنتے ہیں، یہاں سے نکلنے والے بڑے بڑے تاجر بنتے ہیں. میں نے خود دیکھا اس مدرسے میں، میں کئی بار مجھے جانے کا موقع ملا. یہ وہ عظیم الشان مدرسہ ہندوستان میں جہاں دین اور دنیا کی بھی تعلیم ہوتی ہے. یہاں سے پڑھ کر فارغ ہونے والے بہترین اسلام کی خدمت کرتے ہیں. کئی کتابوں کو لکھنے والے اس مدرسے کے فارغین ہیں، بڑے مبلغین ہیں. گزشتہ سال مولانا نعیم الدین اصلاحی صاحب آئے تھے، وہ بھی اسی مدرسے سے تعلق رکھتے تھے، جامعۃ الفلاح اس کے. بالعالمین اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا